بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما اليتيم فلا تقهر. گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم شروع کیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات مہلک گناہوں کے متعلق امت کو خبردار کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ رہنمائی دی تھی کہ سات قسم کے ایسے گناہ ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اور اس کی آخرت بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو برباد ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن بھی اسے ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر ان سات گناہوں کی تفصیل بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. الشرک باللہ، شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، واکل الربا، سود کھانا، واکل مال اليتيم، اور یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، اور میدان جنگ سے بھاگ نکلنا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، مومنہ عورتیں بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ سات ایسے مہلک گناہ ہیں، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور میدان جنگ سے بھاگ نکلنا، اور کسی بھی پاک دامن مرد یا عورت پر کوئی الزام لگانا، تہمت لگانا. ان سات گناہوں کے متعلق لفظ جو استعمال ہوئے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، بچ جاؤ ان سات ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے گناہوں سے. پچھلی مجلس میں ہم نے شرک کے متعلق چند باتیں پیش کی، اور اسی طرح جادو کے متعلق چند باتیں پیش کی، اور پھر کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے متعلق وعیدیں سنائی، اور سود کا مال کھانا، اس کے متعلق ہم نے کچھ گفتگو پیش کی. آج ہم ان چاروں پہلوؤں میں خلاصتاً ایک ایک بات پیش کر کے اس حدیث کو اور اس کے آخری تین پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کریں گے. شرک جو ہے ایک ایسا بھیانک گناہ ہے جس کی کوئی بخشش نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جلال نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ عز و جلال چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اس کی حسن نیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے دیگر اعمال کو دیکھتے ہوئے. اسی حدیث آپ نے سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مشرک سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لو ان لك الدنيا ومثلها معها، جتنی دنیا تو نے دنیا میں دیکھی تھی، اگر وہ ساری دنیا آج میں تجھے عطا کر دوں، ومثلها، اور اتنی ایک اور دنیا بھی تمہیں دے دوں، تم نے تو ایک دنیا کے بارے میں سنا، دیکھا، پرکھا، اگر اس پوری دنیا کی طرح میں تمہیں دو دنیا عطا کر دوں تو آج جہنم سے بچنے کے لیے کیا تم فدیے کے طور پہ دونوں دنیا مجھے دو گے؟ قال نعم. اللہ اگر وہ دنیا میرے پاس آج ہو دو دنیا تو میں آگ سے بچنے کے لیے وہ بطور فدیہ دے دوں گا، ایک گھر نہیں پوری دنیا. تو اللہ عز و جلال فرمائیں گے لقد اردت اهون من هذا فابیت، آج تم دو دنیا دینے کو بھی تیار ہو، میں نے تو دنیا میں تم سے معمولی چیز کا تقاضا کیا کہ تم شرک نہ کرنا، فابیت تو نے انکار کیا، تو نے اس بات کو مانا نہیں ہے. آج میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس طرح صحابہ طواف کرتے، مشرک بھی طواف کرتے، طواف تو بیت اللہ کا دونوں کرتے، یہ مشرک اور یہ مومن، ایسے کیسے ہو گیا؟ فرق کیا تھا؟ صحابہ حاجیوں کی خدمت کرتے تو مشرک بھی کرتے، کام ایک ہی ہے. صحابہ صفا مروہ پہ جاتے مشرک بھی جاتے تھے، صحابہ قربانی کرتے تو مشرک بھی قربانی کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم وہ اگر روزہ رکھتے تو مشرک بھی یہ کام کرتے تھے. کس وجہ سے وہ مشرک رہے اور صحابہ کو مومن قرآن نے کہا؟ وہ راز کیا ہے، وہ اصول کیا ہے جس کی روشنی میں یہ افتراق ہو گیا؟ وگرنہ اعتکاف بھی بیٹھتے تھے وہ لوگ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جاہلیت کے دور میں اعتکاف کی نیت کی. صحابی جب مسلمان ہوئے ہیں تو آ کے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا تھا، اللہ کے رسول جو میں نے صدقے کیے ہیں، والعتاقہ جو میں نے غلام آزاد کیے ہیں، وصلۃ الرحم جو میں نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کیے ہیں، وہ میرے کدھر جائیں گے؟ اس وقت تک تو میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من الخیر، وہ تو نے نیکیاں کی تھی، اب تمہیں اسلام کی نعمت سے اللہ نے نواز دیا ہے، رب تعالی اس اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے تمام نیکیوں کو کنسیڈر کر لیں گے. فرق یہ تھا مشرک، کافر، جاہلیت کی زندگی گزارنے والے، وہ اللہ کے رسول کو سچا رسول نہیں مانتے تھے، وہ اپنی مرضی سے عبادت کرتے تھے، کرتے عبادت ہی تھے. اور مسلمان اس لیے مسلمان اور مومن قرار پائے، انہوں نے تسلیم کیا کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے تو کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تک میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے ذات کے اعتبار سے اعلی، صفات کے اعتبار سے اعلی، اور اپنی بات کے اعتبار سے اعلی تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان خوبصورت نہیں ہو سکتا، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا. دوسرا فرق یہ تھا وہ ساری یہ نیکی کے کام کرتے تھے اپنی مرضی سے، میرے باپ نے کہا ہے، میرے دادا نے یہ کہا ہے، میرا باپ ایسا کرتا رہا ہے، میرا دادا ایسا کرتا رہا ہے. ہمارے تو خاندان کی ریت ہے حاجیوں کی خدمت کرنا، مسلمان اس لیے کرتے تھے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول کا حکم ہے. فرق یہ تھا میرا باپ یا دادا کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے غرض یہ ہے کہ میرے خالق نے کہہ دیا ہے، اور خالق نے مخلوق میں سب سے بلند اور عظمت والا جس کو بنایا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے. جب تک یہ دو فرق نہیں ہوں گے، آج بھی یہ فتوے جب لوگ لگاتے ہیں، حالانکہ فتوی بازی یہ مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے، یہ علماء کا کام ہے. آپ چھوٹا سا گناہ دیکھتے ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں یہ کافر ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کو کافر کہنا. چھوٹی سی بات پہ کہہ دیتے ہیں یہ تو جہنمی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کو جہنمی کہنا. اس سے انسان کے اپنے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اگر کسی کو اس طرح کے باتیں کہنا کہ یہ تو کافر ہے اور یہ تو فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. آپ کی ذمہ داری اور میری ذمہ داری صرف یہ ہے، قرآن پیش کرنا اور اللہ کے رسول کا فرمان پیش کرنا. کوئی سمجھ جائے گا اس کے لیے بہتری ہے، نہیں سمجھے گا آپ نے بیان کر دیا احترام سے، اخلاق سے، نرمی سے، آپ کا اجر ثابت ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ وہ کافر تھا تو پوچھیں گے آپ سے، ایسا نہیں ہوگا. ان کے کفر کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا، تم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے امت کی خیر خواہی کے لیے کچھ بولا، کچھ بیان کیا، کچھ سمجھایا، کچھ وقت نکالا، کوشش کی. اس قد و کاوش کے نتیجے میں آپ کو بری ذمہ قرار دیا جائے گا. تو بات میں یہ کر رہا تھا، سات ایسے برباد کر دینے والے گناہ ہیں جن میں ایک شرک ہے. حدیث آپ نے سنی ہے طارق بن شہاب کی روایت، اور یہ کتنی عظیم حدیث ہے، اس کو ٹٹولیے. دو انسانوں کا قصہ جس میں ہے، جب وہ اپنے ملک سے چلتے چلتے کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں دیوی کے نام پہ قربانی دی جاتی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کے نام پہ کچھ چڑھاوا چڑھانا پڑے گا. ایک نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اللہ تعالی کی مخلوق ہیں، پیدا اللہ تعالی نے کیا ہے، حق بھی وہی ذات رکھتی ہے کہ جو بھی قربانی کرے، جو بھی کرے اس کے نام کی کرے. غیر اللہ کے نام پہ نہ قربانی کی جا سکتی ہے، نہ کوئی ایسی نظر و نیاز چڑھائی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے دوسرا آپشن دیا، ولو زبابن، چلو ایک مکھی کا ہی چڑھاوا چڑھا دو. اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. جو مخلوق اللہ تعالی کی ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ ہی ہو. فقتلو، ایک نے انکار کر دیا، اس کو قتل کر دیا گیا. حدیث کہتی ہے فدخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا. دوسرے نے کہا مکھی ہے نا، اس نے کہا ٹھیک، مکھی کی کیا قیمت ہے؟ اور آپ سوچئے کہاں بکتی ہے، کوئی ہے ایسا بازار جس میں مکھیاں بکتی ہوں؟ معمولی چیز سمجھتے ہوئے اس نے غیر اللہ کے نام پہ، جس کو قرآن نے شرک کہہ دیا ہے، چڑھاوا چڑھایا، نتیجتاً فدخل النار، جہنم میں چلا. میں اور آپ سوچیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، دانش دی ہے، قرآن جیسی نعمت دی ہے اور حدیث جیسی نعمت دی ہے، تو پھر میری ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ میں قرآن و حدیث کو پڑھ کے دیکھوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. میرا ایک آفس ہے، اس کے کچھ رول اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کو پاس کرنے والا جو مجرم ٹھہراتے ہیں ہم کہ تم نے چونکہ رول اینڈ ریگولیشن کو سامنے نہیں رکھا، وائلنس کیا ہے، آپ اس کو آفس سے نکال دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کی وضاحتیں نہیں کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے 23 سال میں کون سا دن ایسا ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی نہ کی ہو؟ جب یہ بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس کے محبوب نے پوری زندگی امت کی رہنمائی کے لیے لگائی ہے، پھر اس رہنمائی کو قبول کرنا یہ اصل عقل مندی ہے، یہ اصل دانش مندی ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے. اس لیے اللہ کی ذات میں کسی کو برابر کر دینا اللہ کی صفات میں اس کے برابر کسی کو لے آنا، اللہ کے ناموں جیسا کسی کا نام سمجھنا کس کا نام بہت عظیم ہے، لات منات عزا، یہ کہاں سے نکالے تھے انہوں نے؟ کہتے تھے عزا عزیز سے ہے، اور عزیز اللہ کا نام ہے. منات جو ہے یہ منان سے ہم نکالتے ہیں، منان بھی اللہ کا نام ہے. اور اللہ سے انہوں نے لات بنایا ہوا تھا اور اپنے بت بنائے، سجدہ ان کے سامنے اور ان کے لیے سب کچھ پیش کرتے. تو مسلمان عزیز کو عزیز سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہے، منان اور اللہ مانتے، یہ بھی سجدہ کرتے. فرق کیا تھا؟ آج اسی فرق کو مسلمانوں کو سوچنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. زمین کے خزانے ہوں یا آسمان کے خزانے، تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے. قرآن نے طے کر دیا نا، اگر ایک مسلمان اٹھ کے کہے گا فلا گنج بخش ہے، اور باقاعدہ شعر لکھا جاتا ہے گنج بخش فیض عالم اور پتہ نہیں آگے کیا، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص بہت نیک ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کو اللہ نے عبادت میں بہت کمال دیا ہے، لیکن وہ اللہ تو نہیں بن سکتا. فرق سمجھیے، یہاں دو لوگ غلطی کا شکار ہے. کچھ لوگ اللہ عز و جلال کی صفات مخلوق کو دے دیتے ہیں کہ یہ گنج بخش ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ داتا ہے، یہ فلاں ہے، اور دوسرے لوگ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. نہ گالیاں دینا جائز ہے، لا تسب الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، تو کسی نیک آدمی کو گالی دینا کیسے جائز ہے؟ رویے دونوں ہی غلط ہیں، گالی دینا بھی کسی نیک انسان کو اور اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا بھی اور اس کے بارے میں کوئی کمنٹس پاس کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کو اللہ تعالی کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دینا یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا. جب قرآن نے یہ طے کر دیا کہ خزانے دنیا کیوں، آسمانوں کیوں، زمینوں کے مالک کون ہے؟ ویسے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں صرف لاجیکلی سمجھانے کے لیے. ہمارا ایمان ہے کہ گنج بخش خزانوں کا مالک وہ اللہ ہے. اگر میں ایک وقت کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرے بھائی گنج بخش، ان کے پاس کتنے خزانے ہیں؟ یہ تو پورے لاہور کو کھانا نہیں کھلا سکیں گے، ایسا ہی ہے نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ پیدا کب ہوئے. اگر گنج بخش یہ ہیں، ان کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا نہیں تھی، ان کو کون دیتا تھا؟ سوچنے والی بات ہے نا، جب یہ پیدا ہوئے اس سے پہلے بھی دنیا قائم تھی، لوگوں کے پاس مال تھا، خزانے تھے، وہ کہاں سے آئے؟ یہ تو پیدا ہی نہیں ہوا. اس لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ یہ نام یہ صفات صرف اللہ تعالی کی ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی نیک ہستیوں اللہ کے ولیوں کے بارے میں زبان کھولی جائے گی، وگرنہ اس زبان کھولنے سے بھی قیامت کو آپ پھنس جائیں گے. نیک لوگوں کا احترام کیا کرتے ہیں، ان سے نیکی کی بات سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. جب وہ نیکی قرآن و سنت کی شکل میں آپ کو پیش کرتے ہیں، کسی بھی بڑے کا احترام کرنا یہ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. پھر وہ شخص جو نیکی میں بڑا ہو اس کا تو اور زیادہ احترام کرنا ہے. قرآن مجید کی ایک دوسری آیت، یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سارے کے سارے قلاش ہو. انتم الفقراء انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے فقیر ہو اللہ تعالی کے سامنے. اور غنی کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید. تعریف جس ذات کی ہو سکتی ہے جو غنی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اب اگر ایک شخص بھول کے کہہ دیتا ہے فلاں تو غریب نواز ہے, قرآن کہہ رہا ہے غریبوں کو بھی اللہ ہی نوازتا ہے اور امیروں کو بھی اللہ ہی نوازتا ہے. اگر لات منات عزا اس کو ماننے والے مشرک ٹھہرائے اور کہتے تھے نہیں نام تو اللہ کا ہی ہے نا, وہی ہم نے یوز کیا ہے, یہ بھی نیک لوگ ہیں ہم ان کی اس لیے بات مانتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اگر میں کہہ دوں گا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بجائے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو مانتا ہوں تو میرے اوپر کون سی قدغن آئے گی؟ کیا وہ قدغن نہیں آئے گی؟ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا, وہ تو بہت قریب کے دور کے ہیں اور ہم تو 1400 سال گزر کے بعد میں آئے. اللہ عز و جلال ہی امیروں کو نوازتا ہے, اللہ عز و جلال ہی غریبوں کو نوازتا ہے, اس لیے اللہ کی صفت یہ کسی کو نہیں دی جا سکتی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کو لوگ غریب نواز کہتے ہیں بہت اللہ کا پیارا ہے, کہہ سکتے ہیں, کہنا چاہیے, جو نیک لوگ ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے یا یہ صفت اللہ تعالیٰ کی آگی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کسی کو شرک کہیں گے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا, یہ شرک ہے جس کی معافی نہیں ہوگی. اور حدیث یہ کہتی ہے لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد, حدیث قدسی ہے, اگر آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں, جو ان کی خواہشات ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کریں, اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے, تو اللہ فرماتے میں نقص من ملکی شیئا, میری بادشاہت میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی پانی میں ڈالیں تو کتنا پانی ساتھ آتا ہے, اس کا وزن کر سکتے ہیں, اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. پھر خزانوں کا مالک تو وہی ہوا نا, آج بڑے سے بڑا مالدار جو ہے وہ کتنا کو خرچ کر سکتا ہے, کس کو دے سکتا ہے؟ یہ اللہ عز وجلال کے خزانے ہیں, وہ غریبوں کو بھی نوازتے اور امیروں کو بھی. اور ایک لمحے کے لیے سوچئے, مان لیجئے وقتی طور پہ چلو جی فلان غریب نواز, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں پیدا کیا تو کس سال میں, یہ فلان صدی میں, تو اس سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کی پیدائش سے پہلے غریب پھر پیدا ہوتے مر جاتے تھے, زندہ نہیں رہتے تھے, کیونکہ ان کو نوازنے والا کون ہی تھا نا. اللہ نے عقل دی, دانش دیے سوچنے کے لیے کہ ایسے کیسے ہو گیا, دنیا کا کون سا ایسا دور گزرا ہے جہاں صرف امیر ہی لوگ تھے اور غریب نہیں تھے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب یہ اللہ کے پیارے پیدا ہوئے ہیں تو اس سے پہلے وہ دنیا تو تھی نا, ان کو کون نوازتا تھا؟ قرآن مجید کی تیسری آیت سنیے, یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. اللہ عز و جلال کی وہ ذات ہے جس کو چاہے بیٹیوں کی نعمت سے نواز دے اور جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے اور جس کو چاہے دونوں نعمتوں سے نواز دے, اور اگر وہ چاہے تو کسی کو بانج بنا دے, کوئی پوچھ سکتا ہے؟ تو اولاد دینا داتا کی صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بہت نیک انسان تھا, اللہ کے پاس چلا گیا, بہت مرتبے والا انسان تھا, بہت صالح انسان تھا، لیکن یہ صفت اس کو نہیں دی جا سکتی، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اولاد تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، بیٹی ہو یا بیٹا، یہ عطا تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ یہاں سوچنے کی ایک اور بات ہے، اگر اولاد دینے والی یہ ہستی جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں داتا ہے، تو ان کے والدین کو اولاد کس نے دی؟ یہ بھی تو پیدا ہوئے نا، یہ تو خود پیدا ہوئے، ان کے والدین کو اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی نا، اور ان سے پہلے جتنی دنیا تھی، یہ پہلے انسان تو نہیں، اس سے پہلے بھی تو دنیا کو چار صدیاں گزری تھی نا، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے، اس تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہی ہے۔ مشکل کشائی کرنا یہ اللہ ذو الجلال کی صفت ہے، مشکل کشا ہے ہی وہ۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی مشکل اور تکلیف کو دور کرنے والے کون ہیں؟ اللہ، تو بقیہ لوگوں کی کون مشکل کشائی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے، کافروں نے کیا رویہ برتا؟ اس مبارک ہستی کو پتھر مارے جس جیسی ہستی اللہ نے روئے زمین پہ پیدا نہیں کی، لیکن حفاظت کس نے کی؟ اللہ تعالی نے۔ کس طرح تانے دیے، آپ کی زوجہ محترمہ پہ تہمتیں لگائیں، آپ کی ذات پہ کیسے کیسے لفظ بولنے والوں نے بولے، حفاظت کس نے کی؟ اللہ تعالی نے۔ تو میں اگر اور آپ میں سے کوئی اگر کہہ دے کہ فلاں مشکل کشا ہے، تو یہ صرف اصل میں کس کی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر سوچا جائے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ بہت نیک انسان تھا، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، لیکن اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ تو ایک ہے۔ جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ ہر صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ مشکل کشائی صرف اللہ عز و جلال ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک یہ برباد کر دینے والا گناہ، والسحر دوسرا گناہ جادو۔ آج انسانیت کے اندر کتنی گراوٹ آ چکی ہے، کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو سٹیپ ڈاؤن کروانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، حسد کی آگ ایسی ہے، کسی جادوگر کے پاس جائیں گے، جادو کروائیں گے یا خود جادو کریں گے۔ حدیث کہتی ہے، شرک کے بعد ہلاک کر دینے والا، برباد کر دینے والا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ جادو کرنا ہے۔ بلکہ فرمایا، من اتى عرافا او كاهنا فساله عن شيء، جو کسی کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس جا کے یا پامس کے پاس جا کے صرف پوچھ لیتا ہے، فساله عن شيء، لفظوں پہ غور کیجئے، فساله عن شيء، صرف پوچھ لیتا ہے کہ بتاؤ میری قسمت کیسی ہے، لم تقبل له صلاه 40، 40 دن تک اس کی نماز اور عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر اس کی بات کو مان لے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جہاں وہ کاہن، جادوگر، نجومی کی تصدیق کرے گا، اس کے ساتھ ہی وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا۔ تیسرا گناہ، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی مسلمان کو نہ حق قتل کرنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ صرف ایک حدیث اگر مسلمان سمجھ لے پوری زندگی کسی مسلمان کو قتل کرنے کی سوچ ان کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، ڈر جائیں گے. کون سی حدیث؟
لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لأكبهم الله في النار.
اگر ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق کربوں کی تعداد میں ہے، ساتوں زمینوں کی مخلوقات 14 کے 14 طبق، ایک مسلمان ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے. شریک کیسے ہو جائے؟ اب ممکن ہے کہ ایک کرب فرشتہ آئے اور آ کے تلوار کا وار کرے، ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی مشورے میں شریک ہے، 14 کے 14 طبق اگر کسی ایک مومن کو قتل کرنے میں شریک ہے، لأكبهم الله في النار، اللہ عز وجلال 14 کے 14 طبق قیامت کے دن جہنم میں ان کو الٹا ڈال دیں گے،
بشمول فرشتے، بشمول کائنات میں جتنی مخلوق ہے. کس وجہ سے؟
ایک مومن کو، مسلمان کو ناحق قتل کرے. اس لیے اس گناہ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. الہ العالمین ہمیں اس طرح کے پہلوؤں سے بچا جس میں کسی کی جان ضائع ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے بن جائیں، کن خیر ابنی آدم، میرے صحابہ جب فتنہ پیدا ہو جائے تو تم آدم کے اچھے بیٹے کی طرح راستہ اختیار کرنا. اچھا بیٹا آدم کا کون تھا؟ جو قتل ہو گیا، وہ نہیں تھا جس نے قتل کیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جب آپ کو کوئی قتل کرنے لگے تو فوراً اگر آپ کے پاس کوئی چادر کوئی کپڑا ہے تو اپنے چہرے پہ ڈال لینا، قاتل کو دیکھنا بھی نہ. کیوں بھلا؟ کہیں اس کو دیکھنے سے تمہاری زبان سے کوئی ایسے کلمات نکلائیں اور تمہیں اللہ کے دین کے لیے قتل کیا جا رہا ہے، تمہاری اس عظمت میں فرق نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح قتل سے ڈرایا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 عذابوں کا تذکرہ کیا ہے.
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ولعنه وأعد له عذابا مهينا.
جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایک عذاب، خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا. ولعنه، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. وأعد له عذابا مهينا، اور ذلیل کر دینے والا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہو. پھر سنیے، 7 گناہوں سے بچاؤ، شرک، جادو کرنا اور کسی مسلمان کو قتل کرنا، اور 4th گناہ وأكل الربا، سود کھانا. اور آپ حدیث سن چکے ہوں گے، درہم ربا وهو يعلم اشد من 36 زنیا، 36 مرتبہ بدکاری کا جتنا گناہ ہے اس سے بھی زیادہ گناہ ہے کوئی ایک درہم سود کا کھائے اور اس کو پتا ہو یہ سود ہے. اور آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، 72 گناہ یا 72 دروازے ہیں سود کے. ادناها اتيان الرجل امه،
سود کے 72 گناہوں میں سب سے چھوٹا گناہ اتنا ہے،
اتیان الرجل امہ، کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک اپنی ماں سے زنا کرے.
امت کو ڈرایا ہے ان 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچاؤ.
شرک کے قریب نہ جانا، جادو کے قریب نہ جانا، کسی کو قتل نہ کرنا، سود نہ کھانا.
اور پانچواں گناہ بیان کیا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا. چھٹا گناہ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہیں، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا، بزدلی نہیں دکھانی. ساتواں گناہ،
وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ،
پاک دامن ہے ایک مرد،
پاک دامن ہے ایک عورت، اس پہ الزام لگانا، تہمت لگانا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے اور آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. یتیم کا مال کھانا.
تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھے، یتیم کس کو کہتے ہیں، یتیم کے حقوق کیا ہے، کس طرح ان کے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، یتیم کا مال کیوں کھایا جاتا ہے؟
کیونکہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ظلم و استبداد کرنے والے سمجھتے ہیں جہاں دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو شاید آخرت میں بھی نہیں پوچھے گا. وہ ظلم کی کہانی شروع کرتے ہیں.
یتیم کا مطلب ہے درۃ یتیم، جب کوئی اکیلا موتی ہو اس کو کہتے ہیں درۃ یتیم. اصطلاحی اعتبار سے کہتے ہیں من فقد اباہ وهو دون البلوغ، بچہ یا بچی بالغ نہیں ہوئی اور بلوغت سے پہلے اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، اس کو کہتے ہیں یہ ہے یتیم. اور بعض علماء نے اس بات کا اضافہ کیا ہے، یتیم 3 طرح کے ہیں، من فقد اباہ، اگر والیتیم فی بنی آدم من فقد اباہ، آدم کی اولاد میں سے یتیم وہ ہوگا جس کا باپ فوت ہو جائے. وَمِنَ الْبَهَائِمِ مَنْ فَقَدَ أُمَّهُ، چوپائے اور جانوروں میں یتیم اس کو کھا جاتا ہے، مَنْ فَقَدَ أُمَّهُ، جس کی ماں وہ دنیا سے چلی جائے. وَمِنَ الطُّيُورِ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، اور پرندوں میں جس کی ماں اور باپ دونوں دنیا سے چلے جائیں اس کو یتیم کہا جاتا ہے. شریعت نے ایک اور رہنمائی بھی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ سنن ابی داود کی روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لا یتم بعد احتلام ولا صمات یوم الى اللیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچہ یا بچی بالغ ہو جائے پھر اس کا والد دنیا سے جائے اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا. اسی طرح جب وہ بلوغت تک پہنچ گیا ہے، لا یتم بعد احتلام، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی. اور ساتھ یہ فرمایا ولا صمات یوم الى اللیل، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ صبح سے لے کر رات آ جائے اور اس نے کوئی بات نہ کسی سے کی ہو. اس طرح کی ناراضگی، اس طرح کا بیہیویئر شریعت نے پسند نہیں کیا کہ ایک شخص کہتا ہے بس میں نے بولنا ہی نہیں ہے. یہ کون سی پابندی ہے جو شریعت نے لگائی ہے جس کو قبول کیا؟ یہ اپنی بناوٹی پابندی ہے بلکہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے، المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. مومن مومنوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور مومن بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مومن. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، ایسا انسان جو کہتا ہے میں مومن ہوں، اس کے دل میں کسی کے بارے میں محبت کے جذبات ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نمازی ہے، یہ روزہ رکھنے والا ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے،
یہ معاشرے میں کتنا اچھا کام کر رہا ہے، یہ تو بڑوں کا احترام کرتا ہے، یہ چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، اس کے دل میں محبت کے جذبات نہیں اور لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے، سمجھ لو اس انسان میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، اپنی اولادوں کی تربیت میں بھی اس قانون کو یاد رکھیے۔ کچھ بچے کہتے ہیں بس میں نے اب بولنا ہی نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ صبح سے شام تک خاموش رہنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے اگر کسی نے نظر مانی ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں میں نظر مان لی میں نے بولنا ہی نہیں ہے، حدیث کی الفاظ ہے من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نظر مانو اطاعت کی تو اس کو اطاعت کرنی چاہیے اللہ تعالی کی۔ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، اور جس نے نظر ہی غلط مان لی ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، اس کو وہ نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے اگر نظر مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا کام ہو جائے میں عمرہ کروں گا، ضرور کیجئے۔ اے اللہ مجھے یہاں سے برکت ملے گی، میرا کاروبار ہے تو میں مسجد بناؤں گا، ضرور بنائیے۔ اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ مجھے یہاں سے کامیابی ہوئی تو میں دو گھنٹے رقص کروں گا، معصیت ہے، نافرمانی ہے، میں کچھ رقص کی محفل لگاؤں گا، گناہ ہے، یہ نظر پوری نہیں کی جائے گی۔ آپ اگر نظر مانتے ہیں مجھے اگر اللہ نے بیٹا دے دیا تو میں عمرہ کروں گا، اپنی بیوی کو بھی کرواؤں گا، بہت اچھی بات ہے، جائیے عمرہ کیجئے، نیکی ہے۔ اور اگر آپ کی نظر یہ ہوگی مجھے بیٹا ملے گا میں فلاں قبر پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا، گناہ ہے۔ یہی چادر اس کی قیمت کسی فقیر کو دو، کسی مسکین کو دو، اجر ملے گا۔ جس سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا اس کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص جوتی کے بغیر دھوپ میں چل رہا، ایک عورت بھی تھی، آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا، کہتے اس نے نظر مانی ہے کہ یہ پیدل دھوپ میں چلے گی، فرمایا اس کو روکو، ان اللہ غنی عن عذابها، اللہ اس کو عذاب دینے سے مستغنی ہے، یہ اپنے آپ کو عذاب نہ دے، یہ کوئی نظر نہیں ہے۔ نظر وہ مانی جائے جس کو اطاعت کہتے ہیں، جس کو فرما برداری کہتے ہیں، جس کو اتباع کہتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو آئیے، یتیم کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، نہ کہ یتیم کے ساتھ ظلم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو بھی دیا تھا، صرف اس امت کو نہیں۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔
جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کس بات کا عہد لیا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں ہی کرنا، اچھی باتیں ہی کہنا، اور نماز پڑھتے رہنا، زکات دیتے رہنا۔ تو چند لوگوں کے سوا اس عہد سے منہ پھیر گئے۔ گویا کہ اس آیت نے ہمیں یہ سمجھایا، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم صرف اس امت کو نہیں ہے، یہ تو پچھلی امتوں کو بھی حکم تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور آیت نازل ہوئی،
جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ یتیم کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ حسن سلوک، اچھا رویہ رکھنا، تو یہ اصل نیکی ہے، حقیقی نیکی ہے.
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.
حقیقی نیکی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا نہیں کہ آپ قبلہ رخ ہو گئے ہیں، یہی صرف نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی یہ ہے، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، تم قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو تو تمہارا اللہ پہ ایمان ہو پہلے. من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، آخر پر ایمان، والملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، والکتاب، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب پر ایمان، والنبیین، اور انبیاء اور رسل پر ایمان، وآت المال علی حبہ، اور اس رب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے مال دینا، خرچ کرنا، خیال رکھنا، ذوی القربى، قریبیوں کا، رشتہ داروں کا، والیتامى، یتیموں کا، والمساکین، مسکینوں کا، وابن السبیل، مسافروں کا، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کا، وفی الرقاب، اور گردنے آزاد کروانے میں خرچ کرنا، وہ اقام الصلاۃ، نماز کو وہ قائم کرے، وہ آت الزکاۃ، زکات کو ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور حقیقی نیکی یہ ہے جنہوں نے وعدے کیے ہیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے، والصابرین فی البأساء، اور جنگ کا وقت ہو صبر کریں، ہمت کریں، کفر کے سامنے ڈٹ جائیں، کافروں کو پشت نہ دکھائیں، والضر، جنگ ہو، تکلیف ہو، وحین البأس، آپ کسی بھی تنگی کی حالت میں ہیں، کسی بھی تکلیف کی حالت میں ہیں یا جنگ کی حالت میں ہیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا، اولئک هم المتقون، یہی لوگ حقیقت میں متقی ہیں. تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مال وہ ہے جو تم یتیموں پہ خرچ کرو. یہ نہیں کہا کہ بہترین مال وہ ہے جو تم یتیموں کا لوٹ لو، کہ اس کا کون پوچھنے والا ہے، خرچ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری 1465 حدیث کا نمبر ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ دنیا کا مال جو ہے نا، خضرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، حلوۃ بہت میٹھا لگتا ہے. کیا مطلب؟ خضرۃ المنظر، حلوۃ المذاق، چکھنے میں بہت مزیدار، دیکھنے میں بہت بھلا لگتا ہے،
لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں. حقیقت کیا ہے؟ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينِ. بہترین مال جو ہے وہ ہے ایک مسلمان کا مال جس مال میں سے اس نے مسکین کو دیا، والیتیم یتیم کو دیا، وابن السبیل اور مسافر کو دیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی حقیقت بیان کی. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، بس یہ کوشش بہت کرتا ہوں لیکن دل بہت سخت ہے، اس میں نرمی نہیں آ رہی، کبھی مجھے رونا نہیں آتا، اور بسا اوقات بچوں پہ میں بہت ظلم کرتا ہوں، کسی سے کوئی بات ہو جائے میں پوری زندگی معاف کرتا نہیں ہوں، میرے دل کی کیفیت ٹھیک نہیں ہو رہی. ایسے تمام بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اللہ کے رسول کا. صحیح الجامع کی روایت ہے 1410، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ نے دو علاج بتائے. ان اردت تلین قلبک، اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، فاطعم المساکین وامسح رأس الیتیم، مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیم کی کفالت کرو، تمہارا دل پتھر جو مردہ دل ہے اور پتھر جیسی سختی آ چکی ہے وہ خوبصورت دل بن جائے گا. تو شریعت تو کہہ رہی ہے کہ تمہیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے بھی یتیم کے ساتھ احسان کرنا ہے، نہ کہ اس کا مال کھانا ہے. پانچویں بات جو شریعت نے بیان کی ہے، یتیم کے ساتھ جو احسان کرتا ہے یہ تو عام لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو اصحاب الیمین ہے، یہ تو اصحاب الیمین ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا، وما ادراک ما العقبۃ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو آزاد کرنا، بھوک والے دن کسی رشتہ دار کو، یعنی جس دن کوئی رشتہ دار بھوکا ہے، یا یتیم، یا کوئی خاک نشین ہے، ان تینوں میں سے کسی کو کھانا کھلا دینا. یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو ایمان بھی لائے، جنہوں نے صبر بھی کیا، اور صبر اور رحم کی، ایک دوسرے کو تلقین بھی کی، اور یہی لوگ حقیقت میں دائیں ہاتھ والے ہیں، اصحاب المیمنہ ہیں، جو یتیموں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب المیمنہ قرار دیا ہے. ظلم کرنے کی بات نہیں ہے، احسان کی بات ہو رہی ہے. چھٹی بات، یتیم کی اچھی پرورش کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا حقدار بن جائے گا. قیامت آئے گی، ساری دنیا حسابات دے رہی ہوگی، یتیم کے ساتھ احسان کرنے والے کو اللہ فرمائیں گے کہ تم میرے پیغمبر کے ساتھ آ جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا وکافر الیتیم کہاتین، صحیح بخاری کی روایت ہے 5304، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، جنت میں میں اور یتیم اس طرح کھڑے ہوں گے. واشار بالسبابه، بالسبابه والوسطى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی بڑی انگلی کا اشارہ کر کے سمجھایا، جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کے ساتھ احسان کرنے والا میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا، جس طرح دونوں انگلیاں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں آتا ہے ایک لفظ کا بھی اضافہ کیا, اذا اتق اللہ, صرف احسان اور نیکی اور اس کی پرورش اور کفالت نہ کرے, اللہ سے بھی ڈرے. کیا مطلب ہے عزت اللہ؟ یہ نہیں ہے کہ یتیم کے ساتھ احسان کر رہا ہے ساتھ اسے تکلیف بھی دیتا ہے. تکلیف کیسے؟ کفالت بھی کرتا ہے تانے بھی دیتا ہے. دیتا تو تجھے میں ہوں نا, یہ تقوی نہیں ہے. عزت اللہ, اللہ سے جب ڈر جائے گا تو یہ تمہیں انعام دیا جائے گا. کیسے؟ نیکی بھی یتیم سے کرتا ہے, اس نیکی کے بدلے اس سے زیادہ کام بھی لے لیتا ہے. عزت تق اللہ, وہ تو آپ اس کی اجرت ہی دے رہے ہیں جس سے کام لے رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ احسان تو نہیں کر رہے. عزت تق اللہ, جب اللہ سے ڈر جائے گا. تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی نہیں ہے کہ تم صبح و شام کا کھانا دو اور ساری زندگی اس کو اپنا محتاج بنا کے رکھو کہ وہ نظریں نہ اٹھا سکے. عزت تق اللہ, تقوی یہ ہے دے کر بھول جاؤ, سعادت سمجھو کہ میرا مال اللہ نے کسی اچھی جگہ پہ لگا دیا. محتاج مت بناؤ اسے, اس کے ساتھ رویہ ایسا نہ رکھو کہ جس سے آپ کے تقوے میں خراشی اور خدوش آ جائیں اور آپ اس نعمت سے محروم ہو جائیں. ساتویں بات, اس لیے شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ یتیم کا مال کھانا, ہتھیانا, ظلم کرنا تو دور کی بات ہے, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ.
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
ایک یتیم ہے, اس کا باپ جب دنیا سے چلا گیا ہے, تم یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو پسندیدہ ہو. وہ پسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ اس کے ذمہ داران سے رابطہ کرو کہ اس کا مال ضائع نہ ہو, کسی جگہ مناسب صائب صحیح طریقے سے یوٹیلائز کروا دو کہ تاکہ اس کے مسائل حل ہوتے رہے. اس کے قریب نہ جاؤ بلکہ اس کی بہتری کا سوچو. اور ساتھ یہ فرمایا حتی یبلغ اشدہ, جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا. جب وہ بالغ ہوگا اس کو اللہ صلاحیت دیں گے, وہ خود بھی اس کو سرکولیٹ کر سکتا ہے, کسی تجارت میں لگا سکتا ہے, اس کی بہتری کا سوچ سکتا ہے. لیکن جب تک وہ یتیم ہے تم اس کی بہتری سوچو, ویسے اس کا مال لینے کے لیے قریب تک نہ جاؤ. لا تقربو, چھیننا, ہتھیار لینا تو دور کی بات ہے, قریب جانے کا بھی ارادہ نہ کرنا. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, یہ وزن اور پیمائش پوری پوری کیا کرو اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو. لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ کسی کو مکلف بناتا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, بات جب بھی کرو عدل کی کرو. آپ کی بات میں لوچ نہیں ہونی چاہیے, آپ کسی کو سامنے رکھ کے بات نہ کرو, صرف آپ کے سامنے ایک ہی زاویہ ہونا چاہیے, اللہ راضی ہو. یہ اللہ کی بات ہے, یہ اس کے رسول کی بات ہے. کسی کو اچھی لگے تب بھی, کسی کو بری لگے تب بھی, اِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, جب بھی بات کرو بالکل سیدھی بات کرو, عدل و انصاف پر مبنی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, خواہ تمہارا قریبی ہو, دوست ہو, آپ کے خاندان میں بڑا اس کا رکھ رکھاؤ ہے, بڑی اس کی عزت ہے, بات سیدھی کرو. کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھگڑا کرو, اس کا مطلب ہے ادب کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے, بات سیدھی ہونی چاہیے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا,
جو اللہ سے تم نے عہد و پیمان کر رکھے ان کو پورا کرو.
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون,
تم نصیحت اس وقت حاصل کر سکو گے جب ان باتوں پہ عمل کرو گے, کیونکہ یہ وصیتیں اور نصیحتیں اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو مان لینا ہی انسان کی سب سے بڑی عظمت ہے. آٹھویں بات, یتیم کی عزت و توقیر نہ کرنا اس سے بڑی بری کوئی خصلت نہیں ہے.
صرف عزت و توقیر, مال کھانا تو بات ہی نہیں ہو رہی.
اگر آپ یتیم کو عزت نہیں دیتے تو یہ بہت بری خصلت ہے. قرآن مجید کو سنیے,
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين.
انسان کی زندگی بھی عجیب ہے. اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعم, اللہ جب اس کو آزماتا ہے, کیسے آزماتا ہے؟ عزت دے کر. اکرمہ کیسے آزماتا ہے؟ ابتلاه کیسے آزماتا ہے؟ اکرمه ونعمه, نعمتوں کی بارش برساتا ہے. آزمائش ہے یہ بھی, کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے, کسی سے چھین کے آزماتا ہے. ایک انسان سمجھتا نہیں, انسان سمجھتا ہے مجھے مل رہا ہے نا, میں نماز نہیں بھی پڑھ رہا, آخر تو میں اللہ کو پیارا لگا ہوں تو میں دیا گیا ہوں نا. اگر یہی اللہ کے پیار کی دلیل ہوتی تو کافر تو زیادہ پیارے ہو گئے نا, ان کے پاس تو زیادہ مال ہے. نعمہ, جب اللہ آزماتا ہے نعمتیں دے کر تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ فیقول ربی اکرمن, میرے رب نے مجھے عزت دی ہے. کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, اور اگر اللہ آزمائے اس طریقے سے, کیسے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ, اس کے رزق کو تنگ کر دے, مناسب کر دے, فوراً کہتا ہے يَقُولُ رَبِّ أَهَانًا, اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا. پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ میری کو غلطی ہوگی, میری کو کمی کوتاہی ہوگی. قرآن نے فوراً کہہ دیا کلا, ہرگز نہیں اللہ نے آپ کی توہین کی. بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے تو تمہیں عزت کیسے ملے گی؟ اس اشکال کو دور کر دیا, رب نے تمہیں ذلیل نہیں کیا, تمہاری ذلت کے ایک اور راز ہے. کلا, ہرگز نہیں, بلکہ لا تکرمون الیتیم, تم بھی تو یتیموں کی عزت نہیں کرتے.
ولا تحاضون علی طعام المسکین,
تم بھی تو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے. یہاں تو شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ جو یتیموں کو عزت توقیر نہیں دیتا اور مسکینوں کے کھانا کھلانے پہ رغبت نہیں دیتا, وہ بھی آزمائش میں آ جاتا ہے, یہ بری خصلت ہے. چھ جائے کہ یتیموں کا مال لوٹا جائے, یہ کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کون پیروی کرے گا؟ ریونیو آفیسر سے میرے بڑے تعلقات ہیں, دو دن لگیں گے اس کی ساری زمین میں ہتھیار لوں گا. نہیں, یاد رکھیے گا یہ تعلقات یہ قیامت کو کام نہیں آئیں گے. تم تو یہ کہہ رہے ہو نا کہ اتنی زمین ہتھیار لوں گا تو کچھ نہیں ہوگا. حدیث یہ کہتی ہے پانچ عذاب تجھے سہنے پڑیں گے.
من ظلم قید شبر من الارض,
ایک بالشت زمین کوئی ہتھیار لیتا ہے ظلم کرتے ہوئے, صحیح بخاری کی روایت ہے, پانچ عذاب سہنے پڑیں گے. آج تو لوگ کہتے ہیں کیا کمال کا انویسٹر ہے,
کیا کمال کا بزنس مین ہے، وہ چھوڑیں جی یہ تو ہز ایکسیلنسی ہے، اس کو چھوڑیں آپ، اس کے تو بس لکی انسان ہے، کیا نکلے. یہ لکی پن قیامت کو سب کھل جائے گا کہ تمہارا لکی پن کیسے آیا ہے. پانچ عذاب سہنے پڑیں گے قیامت کا دن ہوگا. من ظلم قید شبر من الارض، کوئی مزارع کسان ہے یا کوئی کسی جگہ کا مالک ہے، اس بات کو سمجھے. اللہ فرمائیں گے ساتوں زمینوں کی مٹی کھودو. کیسے کھودے گا؟ اس ساتوں زمینوں کی مٹی کو کھود کے اپنے کندھے پہ رکھو. کیسے رکھے گا؟ پھر اس وقت تک پورے میدان محشر کا چکر لگاؤ، حتی یقبا بین الناس، جب تک پوری دنیا کا حساب و کتاب ہو نہیں جاتا. کیسے کرے گا؟ طوقہ من سبع اراضین، چوتھا عذاب ساتوں زمینوں کا طوق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. ثم یخسف اللہ به الارض، پانچواں عذاب. دنیا اپنے معاملات میں حساب و کتاب دے رہی ہوگی، اس کو ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے گا. والعیاذ باللہ. اللہ عزوجلال سے دعا کیا کریں، مولا کریم زندگی میں ایک بلشت دور کی بات ہے، ایک انگلی کے برابر بھی کسی پہ ظلم کرنے سے ہمیں محفوظ رکھنا. یہ قیامت پہ سب کچھ کھلے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا کہ اصل میں جو یتیم کو عزت نہیں نہ دیتا، اس شخص کا قیامت پہ ایمان نہیں ہوتا. ایسے نہیں وہ عزت نہیں دیتا، اصل میں اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میرا حساب ہونے والا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اوقات کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی. اس کا یہ ایمان جب کمزور ہوتا ہے، یہ ختم ہوتا ہے، پھر اس طرح کی کیفیتیں انسانی زندگی میں آ جاتی ہیں.
ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا آپ نے دیکھا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو قیامت کو جھٹلا دیتا. کون ہے قیامت کو جھٹلانے والا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ، جو یتیم کو دھکے مارتا ہے وہ قیامت کا ہی تو منکر ہے، اسے علم نہیں ہے کہ میں کیا ظلم کر رہا ہوں. یتیم کو تو گلے سے لگائیں، اس کی کفالت کریں. یہ دعو الیتیم، دھکیلتا ہے اس کو، دھکے مارتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ، کون ہے قیامت کا انکار کرنے والا؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کے کھانا کھلانے پہ رغبت نہیں دلاتا. آج جب بات ہوتی ہے، جب مال آ جاتا ہے، تو پھر کبر اور تکبر اور نخوت بھی آ جاتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ختم ہی نہیں ہوتے. لو شاء اللہ اطعمہ، اور کچھ لوگ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، جو قرآن نے کہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان کو دے دیتا. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم کیوں کھلائیں؟ یہ اللہ سے مانگے.
یہی بے سمجھی ہے، یہی بے عقلی ہے. اور قرآن نے اسی کا ہی تذکرہ کیا ہے، رغبت نہیں دلاتے مسکینوں کو کھانے کا، یتیم کو دھکیلتے ہیں، دھکا دیتے ہیں. چھوڑو یار، یہ تو ختم ہی نہیں ہوتے. لیکن ایک بات غور سے سنیے گا، اللہ عز و جلال کو یتیم اور مسکین اور ان کی ضرورتیں پیاری کتنی لگتی ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت کے پوچھیں گے، میرے بندے میں بیمار ہوا تم نے میرا پتہ کیوں نہیں لیا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. یتیم اور مسکین کی بھوک کو اللہ نے اپنی بھوک کہہ دیا ہے. کتنا اللہ کے ہاں یہ پیارا ہے.
جو ان کے ساتھ پیار کرے گا، جو ان کے ساتھ احترام کرے گا، اللہ عزوجلال بھی اس کے ساتھ ہی محبت کرتے ہیں. اللہ عزوجلال ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. یتیم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسویں بات بیان کی ہے، یتیم کے حقوق کی پامالی ایک حرام کام ہے. یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 1015، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة. اے اللہ، میں لوگوں کو دو کمزوروں کی حق تلفی کرنا لوگوں کے لیے حرام ٹھہراتا ہوں. دو لوگوں کی حق تلفی کرنا یہ حرام کام ہے، یتیم کی حق تلفی کرنا اور عورت کی حق تلفی کرنا. شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، ایک یتیم ایک عورت، ان کی حق تلفی کو اے اللہ میں حرام کہتا ہوں. اس لیے یتیم اور عورت کے ساتھ ظلم کرنا یہ حرام ہے. اور ظلم کی حالت کیا ہے؟ اسلام سے پہلے بھی لوگوں کی کیفیت یہ تھی، عورت کو وراثت کا حصہ نہیں ملتا تھا. شریعت نے کہا نہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کا بھی حصہ ہے وراثت میں جس طرح مرد کا حصہ ہے. فرق یہ ہے کہ عورت کا ایک حصہ ہے تو مرد کے دو حصے ہیں، لیکن محروم نہیں ہوگی عورت، عورت محروم نہیں ہوگی. ظلم کا طریقہ کیا تھا؟ عورت کو بازار اور منڈی میں بیچا جاتا جیسے بھیڑ بکری کو بیچا جاتا ہے. شریعت نے کہا نہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ تو وہ ذات ہے جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے. ظلم کیا تھا؟ زندہ درگور کر دیتے بیٹیوں کو. شریعت نے کہا نہیں، جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا، دو بیٹیوں کی پرورش، اچھا ادب سکھائے گا، لباس پہنائے گا، کھانا کھلائے گا اور پلائے گا، وزوجہن کسی مناسب جگہ پہ شادی کر دے گا، قیامت کے دن یہ دونوں جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، والدین کو جہنم نہیں جانے دیں گی. لا تکرہ البنات فإنهن المومسات مونسات المونسات الغالیات. بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کو سنبھالنے والی ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور یتیموں کی حق تلفی کو حرام قرار دے دیا. بلکہ شریعت نے گیارہویں بات یہ بتائی ہے کہ یہ صرف حرام نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے.
وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
وہ یتیم جو تمہاری تحویل میں ہے، وآتوا اليتامى أموالهم، ان کے حوالے کر دو ان کے مالوں کو. اور ساتھ کیا فرمایا؟
ولا تتبدل الخبیث بالطیب.
مت سوچو کہ اس کو تو سمجھ نہیں ہے، اس کا اچھا اچھا مال میں لے لیتا ہوں، اس کے بدلے اپنا کوئی خبیث یا کوئی ناقص مال اسے دے دیتا ہوں. ایسا نہ کیجیے گا.
ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم،
اس طریقے سے بھی کہ اچھا تم رکھ لو، برا ان کو دے دو، یا ان کے مالوں کو اپنے ساتھ ملا کے پروفٹس لیتے رہو، یہ حرام مال کھانے کے مترادف ہوگا. انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت سخت گناہ ہے. ان کے مالوں کی نگرانی کر سکتے ہو، اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کرو. اچھا اپنے پاس رکھ کے برا ان کو دے دو، یا اپنے ہی مالوں میں اس کو اس طرح مکس کر لو کہ چلو دیکھا جائے گا جب یہ بڑا ہوگا، اس وقت تک تو میں ہی کام کر رہا ہوں تو مجھے ہی کھانا چاہیے. یہ بہت سخت گناہ ہوگا. شریعت نے اس کو سخت گناہ
اور کبیرہ گناہ قرار دے دیا. بلکہ آخری بات جو اس ضمن میں کرنا چاہ رہا ہوں,
شریعت نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر ناحق یتیم کا مال کھاؤ گے
تو یہ مال نہیں تم جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈالو گے.
ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا.
بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لیتے ہیں یا کھاتے ہیں. انما یاکلون فی بطونہم نارا, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مال مفت میں مل گیا ہے, چلو ہاٹلنگ کرتے ہیں, لاؤ بھی بون لیس فش لاؤ, لاؤ بھی یہ چیزیں, یہ تم فش یا چکن یا مٹن کے وہ یا نگٹس جو پیٹ میں ڈال رہے مت سمجھو یہ گوشت ہے. یاکلون فی بطونہم نارا, یہ آگ کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹ میں تم ڈال رہے ہو. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور ایک وقت آنے والا ہے جب تم بھی جہنم کا انگارہ ہی بن جاؤ گے. اس لیے یتیموں کا مال کھانا, اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لوگوں ان سات قسم کے گناہوں سے بچ جاؤ جو ہلاک کر دینے والے ہیں, جو برباد کر دینے والے ہیں. چھٹا عمل جو بہت برا ہے, میدانی جنگ سے بھاگ جانا.
مسلمان بہادر ہوتا ہے,
شجاع ہوتا ہے, بزدل نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی, لا تتمنوا لقاء العدو, لوگو دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کیا کرو. یعنی یہ مت کہا کرو بس میں نے جنگ کرنی ہے, اب ایسا نہ کہو. ہاں فإذا لقيتم فاثبتوا, اگر دشمن کے دماغ میں کوئی کیڑا آ گیا ہے اور وہ زور آزمائی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے کیڑے کو بھی نکالو اور اس کے بازوؤں کو بھی بتاؤ کہ تمہیں کس کے ساتھ ہاتھ ڈالا ہے. پھر بہادری جرت تمہیں دکھانی چاہیے, میدان میں اترنے کے بعد میدان سے بھاگ نکلنا یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے, کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے. تمہیں یہ مت دیکھنا چاہیے اس کی کیپیسٹی کیا ہے, ہماری فوج یا ہم کیپیبل ہیں کہ نہیں. اللہ کے فضل سے ہیں, اور اللہ نے یہ طاقت دی ہے مسلمانوں کو, اور آج مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہے, اور خصوصاً اس وطن عزیز کے باسیوں کو یہ سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت فوج سے نوازا ہے, بہادر فوج سے نوازا ہے. زندگی میں کبھی کوئی دشمن منہ کرے توڑ کے رکھ دو, بزدلی مت دکھاؤ. یہ جرت, یہ بہادری نہ دکھانا یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. مت دیکھیے فلاں کے پاس تو یہ ہے, فلاں کے پاس تو یہ ہے, یہ کیوں نہیں کہتے میرے پاس تو میرے رب کی طاقت ہے, میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا.
یہی تو 30,000-3,00,000 سے کیسے ٹکرا گئے, کیسے 313,000 کو کس طرح انہوں نے مار کے بھگا دیا, کیا وجہ تھی, کیا ٹیکنالوجی تھی؟
ایمان کی ٹیکنالوجی, رب پہ یقین کی ٹیکنالوجی, توکل تھا, جس کے نتیجے میں بڑے بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والے ٹکڑے تو ہو گئے لیکن مسلمانوں کا بگاڑ نہیں سکے.
قرآن مجید نے اس لیے یہ حکم دیا ہے,
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا اللہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون.
ایمان والو صبر کرو, کفار کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ, ثابت قدم رہو, استقامت رکھو, اور رابطو
مرابطہ کرو، اپنے مورچوں میں جمے رہو، مت بھاگو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تم فلاح پاؤ گے. اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے ایک دوسری جگہ فرمایا،
اذ یغشیکم النعاس امنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
اذ یغشیکم النعاس امنة من، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے ایک انعام دے دیا. جب تم جنگ کر رہے تھے تمہیں نیند آ رہی تھی، سکون کیسا، وہ تو دشمن ہے سامنے، اور ادھر مسلمانوں کے لیے حالت کیا تھی، وہ تلواریں بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ پرسکون ہے، خوف نہیں ہے، روب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا روب کافروں پر ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے معمولی سی بارش نازل کر دی. کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تمہیں پاک کر دے، کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو بھی دور ہو جائے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تمہیں نہلا کر شیطانی نجاست سے تمہیں دور کر دے. کہیں شیطان تمہیں دنیا کی محبت پیدا کر کے یہ نہ کہہ دے، اوے مارے جاؤ گے، پیچھے چلے جاؤ، چھوڑ دو، دشمن بہت طاقتور ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تم سے دور کرنا چاہتا. وَلِيَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو مربوط کرنا چاہتے ہیں. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تمہارے قدموں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اللہ نے سات فرشتوں کو وحی دی، کیا حکم دیا؟ انی معکم، میرے فرشتے تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ. کیوں؟ فثبت الذین آمنوا، مومنوں کی ثابت قدمی کا سبب بنو. اور آپ نے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور آپ ایک مرتبہ بدر کا چکر لگائیں. شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص آپ کے ساتھ ہو جو آپ کو بتائے کہ یہ بدر میں جنگ کیسے ہوئی. یعنی وہاں جا کے ایک لمحے کے انسان سوچتا ہے نا، کس طرح مسلمان آ رہے ہیں اور کس طرح کافر تھے، اور سامنے سے دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان سے جبریل اور فرشتے جب اترے، گرد اڑا، اور وہ سامنے دیکھ رہے تھے یہ کون آ گئے. فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، فثبت الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تم جاؤ تو صحیح، تمہارے جانے سے ہی کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا. اور ساتھ حکم کیا دیا؟ فاضربوا فوق الاعناق، مت ادھر ادھر مارنا، بس گرد نہیں اڑانا. کافر کو سمجھ آ جائے کہ کس کے ساتھ اس کا پنجہ اب ڈلا ہے، اس کو سبق آنا چاہیے. واضربوا كل بنان، واضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، یہ ان پوروں سے ہی تلواریں پکڑتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سارا استعمال کرتے، یہاں مارو، ان کی جڑ کٹ جائے، گردنے اڑاؤ. اور ایسے ہی ہوا. صحابی کہتے ہیں کہ ہم جب لڑ رہے تھے تو اچانک آواز آتی، ہیجوم، اعد ہیجوم. آواز کہاں سے آتی؟ ہمیں کوئی نظر نہ آتا، اور پتہ چلتا واقعتاً سامنے کوڑا لگتا کافر کو، کافر گر جاتا، مارنے والے کا نظر نہ آتا. یہ کون تھے؟ اللہ کے فرشتے تھے. وہ اللہ کے فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں
لیکن اس جیسا ایمان پیدا کرنا ضروری ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے, کیونکہ اللہ عز الجلال کے پیغمبر کے زمانے میں جو مدد آئی تھی وہ بعد میں بھی آئی ہے. اللہ عز الجلال کے وعدے سچے ہیں, اس لیے میدان سے مت بھاگو, جرت دکھاؤ اور بہادری دکھاؤ. میدان سے بھاگنا جہاں کبیرہ گناہ ہے وہاں مہلک اور ہلاک کر دینے والا گناہ ہے, اور وہاں یہ گناہ اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 نصیحتیں کی, اور یہ 10 نصیحتیں بھی یاد رکھنے والی ہیں, اور یہ روایت صحیح ترغیب کی ہے 570. 10 نصیحتیں جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی وہ کیا تھا؟ لا تشرک باللہ, اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ, تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے آگ میں, شرک نہ کرنا. پہلی نصیحت. دوسری نصیحت, وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِن أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ, زندگی میں والدین کی نافرمانی نہ کرنا, خواہ تمہیں یہ کہہ دیں گھر سے نکل جاؤ, سارا مال یہاں رکھو چلے جاؤ, تمہیں یہ بھی کہہ دے تم نے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. تیسری وصیت, وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَ مُتَعَمِّدًا, جان بوجھ کر ایک نماز بھی زندگی میں نہ چھوڑنا. فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ, جس نے ایک نماز چھوڑ دی اللہ اس سے بری ذمہ ہو گیا. چوتھی نصیحت, وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا, شراب نہ پینا. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, ہر فحاشی کی یہ ماں ہے شراب. پانچویں بات, وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ, گناہوں سے بچ جانا. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ, کیونکہ گناہ پہ گناہ کرو گے تو اللہ کا عذاب اسی طرح نازل ہونا شروع ہو جائے گا. چھٹی بات, وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ, میرے صحابی جنگ کے میدان میں. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ, ساری دنیا جو آپ کے ساتھ تھی وہ ہلاک ہو جائے, شہید ہو جائے, تم نے میدان نہیں چھوڑنا, تم نے میدان نہیں چھوڑنا, سارے کے سارے مارے جائیں. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتَانِ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ, دنیا کو ایک موت کی بجائے دو موتیں بھی آ جائیں, تم نے ثابت قدمی دکھانی ہے, تم نے بھاگنا نہیں ہے. اور آگے فرمایا, وَأَنفِقْ مِنْ عِيَالِكَ وَأَنفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے میں بخل نہ کرنا, جتنی تمہیں اللہ نے مال کی استطاعت دی ہے اس میں سے خرچ ضرور کرنا. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, اور دسویں وصیت, اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے, لا ترفع عنهم عصاك, کوڑے کو اپنے سے دور نہ کرنا, یعنی اپنا رعب. الرجال قوامون على النساء, مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے, اس ذمہ داری سے زندگی میں دست بردار نہ ہونا. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, اور گھر والوں کو طلاق سے مت ڈرانا, اللہ سے ڈرانا. أَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, اور آج ہوتا کیا ہے, سب سے بڑا ڈراوا کیا ہے, میں طلاق دے دوں گا. یہ کسی دانش مند کی بات نہیں ہوتی, اس کو اللہ سے ڈراؤ, تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, کیا جواب دو گے؟ أَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ. یہ 10 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کی, جن میں سے ایک نصیحت کیا ہے, تیرے سارے ساتھی مارے جائیں تمہیں میدان نہیں چھوڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے میدان جنگ سے بھاگنے کو شیطان کی طرف سے پھسلاہٹ قرار دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا,
إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
جو لوگ تم میں سے احد کے دن, جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہی تھی, تو جو لوگ احد کے موقع پہ بھاگ گئے, ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا.
مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اس کبیرہ گناہ سے بچنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، ان اکبر الکبائر عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا گناہ ہوگا، الاشراک باللہ، شرک، وقتل النفس، کسی مومن کو قتل کرنا، والفرار فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے بھاگ جانا، یوم الزحف جب کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، ورمی المحصنہ پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا، وتعلم السحر اور جادو سیکھنا، واکل الربا اور سود کا مال کھانا، واکل مال الیتیم اور یتیم کا مال کھانا۔ یہ صحیح ترغیب کی 1341 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا، بلکہ اللہ کا غضب ہے اس انسان پہ جو بزدلی دکھائے اور کافر کے سامنے سے بھاگ نکلے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔
اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو اس میدان سے مت بھاگو، اور جو شخص جنگ کے دن اس حالت میں بھاگ جائے گا، لڑائی کو کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، اپنی فوج کو ملانے کے لیے پینترا بدلتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ دو حالتیں نہیں، بزدلی دکھاتے ہوئے بھاگتا ہے تو ایسا شخص اللہ کا غضب لے کے بھاگتا ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس حدیث میں بیان کی گئی آخری بات اور ساتویں بات، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن عورت، بھولی بھالی عورت، اس پہ تہمت لگا دینا، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اسی طرح پاک دامن مرد اور ایسا بھولا بھالا انسان جس سے وہ گناہ سرزد نہیں ہوا، اس پہ تہمت لگا دینا، یہ تو انسان ایسا ہے، یہ کبیرہ گناہ بھی ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ بھی ہے۔ کسی شخص پہ، مرد ہو یا عورت ہو، اس پہ بہتان باندھنا، اس کا گناہ کتنا ہے؟ اگر آپ چار گواہ پیش نہیں کر سکے تو بجائے اس کے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس نے گناہ کیا، آپ کو 80 کوڑے لگیں گے، اس کی بجائے جس کو آپ کہہ رہے ہو گنہگار، اگر آپ دلائل ایویڈنس پیش نہیں کر سکے چار، تو آپ کو 80 کوڑے لگیں گے، کیونکہ مومن کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ بیت اللہ کی طرف کو ہاتھ آگے بڑھے نا، ہاتھ توڑنے کے لیے ہر مسلمان تیار ہو جاتا ہے، کوئی آنکھ اٹھے آنکھ پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی بیت اللہ کے بارے میں لفظ بولے زبان نکالنے کے لیے ہر مسلمان تیار ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں اطیبک میں اطیب ریحک والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، اے بیت اللہ تیری شان بہت ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں کتنی خوبصورت ہیں، لیکن تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے ان اللہ حرم منک واحدا، بیت اللہ تیری ایک حرمت ہے، وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی تین حرمتیں ہیں، حرم دمه وعرضه وماله، مومن کا خون، عزت اور مال، یہ تین چیزیں حرمت والی ہیں. نہ اس کی عزت کو پامال کرو، نہ اس کی جان کو مارو، نہ اس کا مال چھینو. اور روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں، وَأَن نَظُنَّ بِهِ وَأَلَّا نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، مومن کا چوتھا حق بھی یہ ہے کہ مومن سے حسن ظن رکھو، بدزنی کا شکار نہ ہو، ہمیشہ اچھا گمان ہو. نہیں مسلمان نے جب تک ثابت نہ ہو جائے آپ کی زبان میں جرت نہیں آنی چاہیے، نہیں ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ایسا ہو سکتا ہے، یہ شیطان ہے جو آپ کو کہلوا رہا ہے ایسا ہو سکتا، اس پہ شریعت بحث نہیں کرتی. شریعت کہتی ہوا ہے تو بتائیں، اس کے دلائل ہوں گے، اس کے ایویڈنس ہوں گے. اور بعض دفعہ دلائل مل جانے کے بعد بھی انٹیروگیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انویسٹیگیشن مزید کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ دلائل کی تنقیحات ہوتی ہیں، تنقیحات کے بغیر کچھ ہی ثابت نہیں ہوتی. اس لیے شریعت نے قذف المحصنات، جو لوگ کسی پاک دامن مرد یا عورت پہ تہمت لگاتے ہیں، کہا ہے یہ فاسق لوگ ہیں، ان کے لیے لقب کیا اختیار کیا، یہ فاسقوں کی نشانی ہے.
والذین یرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، چار گواہ ان کے پاس موجود نہیں ہیں، تین چیزوں کا سامنا انہیں کرنا ہوگا، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، یہ آئندہ سے ریلائبل لوگ نہیں رہے، ان کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوگی. اولئک هم الفاسقون، کیونکہ یہ فاسق ہے. مومن کی عزت ہے، اس کو کوئی ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اس کے پاس ایویڈنس نہیں، کوڑے لگاؤ. اور یہ کوڑے لگانا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا. نظام کے تحت نظم کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. جو منہج صحابہ سے ہمیں ملا ہے، کسی بھی نظم کو، کسی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. قوم کی اصلاح ہونی چاہیے، وہاں میڈیا کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. ہر چھوٹی بات پہ بے پرکی اڑا دینا جرم ہے. ہر چھوٹی بات کو اس طرح ہائی لائٹ کرنا اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ صرف ایک نہیں، 10 ہی ایسی ورک شاپس دینی چاہیے میڈیا کو بھی اور لوگوں کو بھی، کہ کس طرح وہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا. اور قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یحبون یفعلون نہیں، یعملون نہیں، یشجعون نہیں، یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ صرف چاہتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی آئے، چاہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. لهم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ان کا مقدر ہے. اور آج سب سے بڑا ناسور کیا ہے، میڈیا نے مینٹالٹی کیا بنا دی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بیچارہ ایک منٹ نہیں لگتا، کہتے ہیں آپ کو کیا پتا کیوں بیٹھا تھا، اس نے چرانا تھا کچھ، آپ کو کیا پتا یہ کیسا ہے، آپ پہ وحی آئی، آپ کے پاس جبریل آئے، آپ کو پتا ہے دلائل کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کون ہیں، انت ومن انت، کون ہیں آپ. یہ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو شخص چار گواہی لاتا اس کو 80 کوڑے لگاؤ. آج کے بعد اس کی گواہی کنسیڈر نہیں ہوگی، ریلائبل نہیں رہا، فاسق ہے. بلکہ اللہ عزوجل جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے فرمایا 6047
صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِ، جو کسی پہ یہ تہمت لگاتا ہے یہ کافر ہے، اس کو بھی اتنا گناہ ملے گا کہ جتنا اس نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہاں میں چند لمحات کے رکنا چاہوں گا۔ چھوٹی سی بات پہ آج مینٹیلٹی کیا بن گئی، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سنیے، جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اس کو گناہ اتنا ہے جتنا اس نے قتل کر دیا۔ مت کسی کو کافر کہو، مت کسی کو مرتد کہو، مت کسی پہ ایسے فتوے لگاؤ۔ تمہاری ذمہ داری ہے قرآن اور حدیث پیش کرو، بھائی یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور بس فتوے بازی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو اس طرح کہہ دیا، حدیث کہتی ہے من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، جس نے کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا وہ اگر نہیں ہوگا تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہی تو مینٹیلٹی ہے آج نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے، نوجوانوں کو وائلنس پہ تیار کرنے کے لیے جو غلط راہیں دی جاتی ہیں وہ یہی راہ ہے، کافر ہیں یہ، ان کو مارو۔ اور آج جگہ جگہ پہ یہ خود کچھ حملے کرنے والے ظالم انہی باتوں کے پیچھے لگا کے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر خون کی ندیاں بہانے والی داعش، یہ ظالم لوگ، ان کے پاس یہی تو باتیں ہیں۔ امت کو سمجھاؤ کہ کسی کو کافر کہنا ہی بہت بڑا گناہ ہے، چلے جائے کہ یہ پہلے فتوے لگاؤ اور پھر اس کی جان کو حلال کرنے کی باتیں کرو کہ اب اس کو مارنا جائز ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو کافر کہے گا اس کا گناہ اتنا ہی ہے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ دنیا اور آخرت میں لعنت اور عذاب ان کا مقدر بن جائے گا جو کسی مسلمان مرد یا عورت پہ تہمت لگاتے ہیں۔
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔
جو لوگ پرہیزگاروں کو، پاک دامن لوگوں کو تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں دونوں میں ان پر لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ قیامت کو یہ ان کے ہاتھ بھی بولیں گے، ان کے پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، زبانیں بھی ان کی بولیں گی اور ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ اللہ عز وجلال اعمال کا پورا پورا ٹھیک ٹھیک بدلہ قیامت کو دے گا۔ ان کو معلوم ہو جائے گا اس دن کے حق کیا تھا اور ہم نے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے، اس دن سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 5167، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، صرف دنیا میں ہی نہیں۔ من قذف مملوکہ، جو اپنے غلام پہ تہمت لگاتا ہے، وہو بری مما قال، غلام نے چوری نہیں کی، غلام نے بدکاری نہیں کی، اس پہ تہمت لگا دیتے ہیں اس نے ایسا کیا ہوگا۔ جولید لہ یوم القیامت حد، دنیا میں تو یہ مالک تھا، کون پوچھے گا، غلام ہے بیچارہ، قیامت کو دنیا کے سامنے اس کے مالک کو جس نے غلط یہ تہمت لگائی تھی ساری دنیا کے سامنے اللہ حد لگوائیں گے کہ تم نے بغیر تحقیق کے اپنے غلام سمجھ کے اس پہ تہمت لگا دی۔ قیامت کو حد لگے گی دنیا میں اگر نہیں بھی لگی تو۔ اور پانچویں بات جس پہ میں آج کی اس مجلس کو مکمل کرنے جا رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے 1281 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 87، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، اتدرون من المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس، قالوا المفلس فینا
من لا درہم لہ ولا متاع, مفلس نادار وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں, المفلس من امتی, جس کے پاس مال نہ ہو درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس نہیں ہوتا. مفلس کون ہوتا ہے؟ پھر آپ نے سمجھایا, المفلس من امتی من یأتی یوم القیامتی بصلاتی وزکاتی وصیامی وصدقہ. مفلس میری امت میں وہ ہے جو نمازی بھی ہوگا, روزے دار بھی ہوگا, زکات دینے والا بھی ہوگا, صدقہ کرنے والا بھی ہوگا, لیکن اس نے پانچ گناہ کیے ہوں گے. کتنے گناہ؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا, اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, اَوْ ضَرَبَ هَذَا, کسی کو ناحق طاقت آزمائی کی ہوگی, مارا ہوگا, اَوْ أَكَلَ مَالَ هَذَا, کسی کا مال کھایا ہوگا, اَوْ قَذَفَ هَذَا, کسی پر بہتان باندھا ہوگا, اَوْ سَفَكَ دَمَ هَذَا, کسی کا خون کیا ہوگا. پانچ گناہ کون سے؟ گالی دینا, اپنی طاقت کو استعمال کیسے کرنا, کوئی گناہ نہیں ایسے ہی مار دیا, مال یتیم کسی کا کھا لیا, کسی پہ بہتان باندھ دیا, اور کسی کو قتل کر دیا. قیامت کا دن ہوگا, حقوق لینے والے آ جائیں گے, اور یہ نمازی, روزے دار, زکات دینے والا, صدقہ کرنے والا, یہ بھی کھڑا ہوگا. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ, اب اللہ نے بدلہ تو دلوانا ہے. اللہ فرمائیں گے اس کی نمازیں, روزے, زکاتیں, صدقے, یہ نیکیاں ان میں تقسیم کر. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ, ابھی حقوق باقی ہوں گے اور اس کی نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی, روزے اور صدقے زکاتوں کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اللہ فرمائیں گے فَأُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ, اچھا ان لوگوں کے گناہوں کو پکڑ کے اس کے اوپر رکھ دو. فَطُرِحَ فِي النَّارِ, پھر اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. اللہ کے سنے فرمائے میری امت میں سے مفلس ہے. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ عز و جلال ان مہلک گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو اللہ کو پسند آ جائے. جس طرح ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ عز و جلال ہمیں جنت میں جمع فرمائے. اے اللہ, جنہوں نے اس گھر کو آباد کیا تو ان کو جنت میں آباد فرما, کروڑہا رحمتوں سے نواز, اور ان تعلیمات کو سمجھ کر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما, اور صدقہ جاریہ بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.